يريدون ما يكثروا ما يدخلوا الناس الجنة تقوى الله وفسهم قمطي يريدون ما يكثروا ما يدخلوا الناس النار أنا جوفان يلفن والفرد رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون، کیا تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ کون سی چیز لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گی، یعنی کون سے عمل کی برکت سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی اللہ یعنی اللہ تعالی کا ڈر اختیار کرنا، اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق والا ہونا، یہ دو چیز انسان کو زیادہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اب تقویٰ کے دو درجات ہیں، ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچاوے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آوے. دوسری چیز ہے حسن خلق، اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق کے اندر بھی ایک درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو ہم کو ایذا پہنچاتا ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. یہ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تقوی اللہ کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے، شریعت کے جتنے بھی مامورات ہیں یعنی کرنے کے کام، اور جتنے بھی منہیات ہیں یعنی بچنے کے کام، یہ تمام کے تمام تقوی اللہ میں شامل ہے. یہاں تک کہ حسن اخلاق یہ بھی تقوی کا ایک شعبہ ہے. اگر حسن اخلاق کو تقوی کا ایک شعبہ مانے تو پھر یہاں عبارت میں تعمیم کے بعد تخصیص مانی جائے گی کہ تقوی اللہ عام اور حسن الخلق یہ خاص. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق ہے ظاہری اعمال سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حسن خلق کا تعلق ہے باطنی اعمال سے، توازو، عاجزی، انکساری، دوسرے کا ادب، دل سے، یہ سب. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق ہے خالق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ خالق کے احکام کو پورا کرنا اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور حسن اخلاق کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے. گویا کہ حدیث شریف کے اندر خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ دو چیز ایسی ہے کہ انسان کو جو کثرت سے جنت میں لے جانے والی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سابقون الاولون جب جنت میں جائیں گے اور جنت کے درجات اور کرامات کو حاصل کریں گے تو اس وقت ان لوگوں کو بھی جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا. ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی اور حسن اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اتدرون ما اکثر ما یدخل الناس النار، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کون سی چیز لوگوں کو بکثرت جہنم کی آگ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. الاجوفانی، دو کھوکھلی چیزیں، یعنی عام طور پر جو خالی رہتی ہے خالی سمجھی جاتی ہے، خالی رہتی نہیں ہے خالی سمجھی جاتی ہے. एक तो है मुंह और दूसरा है शर्मगा। दोनों जुमले का मतलब ये है कि हराम खाने पीने से बचाओ अपने आप को, बेहयाई की बात से अपने आप को बचाओ, जिना और मुकदमात जिना से अपने आप को बचाओ, जहन्नम में ले जाने वाले तमाम असबाब के दो मंबा है, एक मुंह की बेहतियाती और दूसरा शर्मगा की बेहतियाती। जी
وعن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانا إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه رواه في شرح السنة وروى مالك والترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى نحوه.
حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کوئی بھلائی کا کلمہ اپنی زبان سے بولتا ہے اس جملے کی قدر اس کو معلوم نہیں ہوتی कि ये जो मैंने जुमला अपनी जुबान से बोला वो कहाँ मुझे पहुंचा देगा, उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी कदर उसको मालूम नहीं होती। इस तरह का कोई भलाई का जुमला आदमी बोलता है तो उस जुमले को कोई अहम नहीं समझता, हालांकि वो एक जुमला कैसा होता है कि अल्लाह उस जुमले के जरिए से अपनी खुशनूदी उस मोमिन बंदे के लिए लिख लेते हैं उस दिन तक जिस दिन वो अल्लाह से मिलेगा यानी कयामत तक, और मुराद है हमेशा, यानी जिस एक जुमले को उसने मामूली समझा था भलाई का जुमला, वो जुमला इंसान को इतना आगे बढ़ाता है कि हमेशा के लिए अल्लाह की खुशनूदी उसको हासिल हो जाती है, दुनिया में भी अल्लाह की रजा मिलती है और आखिरत के अंदर भी अल्लाह की रजा उसको मिल जाती है। अब ये जो हदीस में आया बिल कलिमति मिनल खैर, तो बाज हजरात ने तो मुराद लिया हर तरह का नेकी और भलाई का जुमला, आम है ये लफ्ज, और बाज हजरात कहते हैं जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना मुराद है हदीस शरीफ के अंदर। और यकीनन बाज मरतबा एक आदमी अपनी जुबान से बुराई का एक जुमला बोलता है और वो उसको कहाँ पहुंचाएगा वो मालूम नहीं होता है, या ये कि उसकी कदर उसको मालूम नहीं होती है। अल्लाह ताला लिख लेते हैं, फैसला फरमाते हैं उसके जरिए से अपनी नाराजगी को कयामत तक के लिए। यही हाल है बुरे जुमले का भी कि एक बुरा जुमला बोला और लाउबालीपन में बोला, उसको ध्यान भी नहीं कि मैं कितना बुरा गंदा जुमला बोल रहा हूं, बिल्कुल गैर अहम मामूली हकीर समझ के वो जुमला बोलता है और वो जुमला उसको हमेशा के लिए अल्लाह की नाराजगी का मौरिद बना देता है कि उसकी वजह से वो आदमी हमेशा अल्लाह की नाराजगी में रहता है। अभी जो हदीस में लफ्ज़े अशर आया तो अशर का एक मतलब ये बयान किया गया है किसी तरह का भी कोई बुरा कलीमा, और बाद हजरात कहते हैं कि अशर कलीमे से मुराद है जालिम बादशाह की तारीफ और सना करना, ये भी बाजों ने मुराद लिया है। अब ये जो पहले वाले जुमले में फरमाया कि इंसान कोई भलाई का जुमला बोलता है और उसको उसकी कदर भी मालूम नहीं होती और उसकी वजह से उसको हमेशा के लिए अल्लाह की खुशनुदी मिल जाती है, तो उसका एक दूसरा मतलब ये बयान किया गया कि ऐसे आमाल की तौफीक नसीब हो जाती है जो अल्लाह की रजा का बाइस बनती है, यानी एक भले जुमले की वजह से, भले कलीमे की वजह से आइंदा उसको ऐसे नेक आमाल की तौफीक हो जाती है जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। نمبر تین بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے حفاظت مراد ہے نمبر چار بعض کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں اللہ کی رحمت سے مالا مال کیا جانا مراد ہے حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھلائی کے جملے کو معمولی مت سمجھو پتہ نہیں کون سا بھلائی کا جملہ انسان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے اور کسی برائی کے جملے کو معمولی مت سمجھو پتہ نہیں کون سا جملہ اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جاوے جی
وعن بحث بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحجج فيأتي وليضحك به القوم ويل له ويل له رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي رحمه الله تعالى
حضرت بحض ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا جان سے نقل کرتے ہیں تو ابا اور پھر وہ دادا نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے ویل یعنی بڑی بربادی ہے کس کے لیے جو آدمی ایک بات بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہساوے بات بولی جھوٹی بولی مقصد لوگوں کو ہنسانا ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے تین مرتبہ فرمایا ایک تو شروع میں اور دو اخیر میں مجموعی تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے بربادی 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 تکرار زجر کو مزید شدت سے بتلانے کے لیے ہے کہ حدیث میں جو ڈانٹا گیا بربادی بتلائی گئی اس کی شدت اور اس کی تاکید کے لیے تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اب یہ لفظ ویل جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تنبیہی جملہ ہے نمبر دو بعض حضرات کہتے ہیں کہ افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے نمبر تین جہنم کے اندر ایک وادی جس میں اتنی گرم آگ ہے کہ پہاڑ بھی اس میں پگھل جاوے نمبر چار عرب لوگ برائی کا ارتکاب کرنے والے کے لیے لفظ ویل بولتے ہیں وہیں سے ہیں ویلکم فیکذیبو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ معلوم ہوا کہ جھوٹے لطیفے بھی جائز نہیں ہیں وہ بھی عذاب کا باعث ہے لطیفے اگر بولنے ہو تو سچے لطیفے بولنے کے بناوٹی لطیفے نہیں بولنے کے دوسری بات بے بنیاد واقعات گھڑنے کے نہیں اگر کوئی واقعہ ہوا واقعے کو واقعہ کہتے ہی اس لیے کہ وہ واقعتاً ہوا ہو اگر تم اس کو گھڑو تو واقعہ تھوڑا ہی کہا جائے گا وہ تو افترا کہا جائے گا مفترا کہا جائے گا تو گھڑا ہوا واقعہ نہ ہو واقعتاً واقعہ ہو نمبر تین جن لطیفوں سے حکم شرعی کی توہین ہوتی ہو بعض لطائف ایسے ہیں کہ جس سے حکم شرعی کی توہین ہوتی ہے وہ بھی مراد ہے نمبر چار کفریہ کلمات کے ذریعے لوگوں کو ہسانا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے نمبر پانچ قرآن کی توہین ہوتی ہو اس انداز سے لوگوں کو ہسانا جیسے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے نے وہ پیچھے کوئی وہ پٹھان کا کوئی قصہ من گھڑت بیان کرتے ہیں میرے پیچھے پڑا ہے پٹھان فبئی آلائی ربکما تکذبان اس طرح کوئی ایک لطیفہ چلتا ہے لوگوں کے اندر یہ تو قرآن کی سراسر توہین ہے توہینی انداز ہے اس طرح کے لطائف نہیں ہونے چاہیے بہرحال جن لوگوں کا متمح نظر لوگوں کو ہسانا ہو جھوٹ کے ذریعے کفریہ کلمات کے ذریعے احکام شریعہ کی توہین ہوتی ہو اس کے ذریعے बेबुनियाद वाकियात को घड़ के वो सब इस हदीस शरीफ का मिसदाक है। गोया के ऐसे लोगों के लिए बड़ी बर्बादी बड़ी बर्बादी बड़ी बर्बादी। वरना मिजाह मशरू है, मसनून है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिजाह फरमाते थे, तो खुश तबीई दिल लगी की बात कर सकते हैं आदमी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कोई आदमी इसको मुस्तकिल पेशा न बना ले। अब तो पेशावर हंसाने वाले होते हैं, कॉमेडियन महफिलें हुआ करती है बाकायदा, तो वो पेशावर मामला ना होना चाहिए, वरना वो भी इसकी वईद में शामिल है। इसी तरीके से हंसाने में इफरात न हो, एतिदाल से काम लिया जाए। जी
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يقول الكلمه لا يقولها الا ليضحك به الناس يهوي بها بعد مما بين السماء والارض وانه لا يزل عن لسانه مما يزل عن قدمه رواه البيهقي في شعب الايمان
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا बंदा अपनी जुबान से एक कलीमा बोलता है, बोलने का मकसद है ताकि लोग उसके जरिए से हंसे, तो आदमी उस कलीमे की जरिए से इतना दूर जहन्नम में जाकर के गिर जाता है जितनी आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी है, यानी 500 साल की दूरी पर जहन्नम में जाकर के वो बंदा उस कलमे के जरिए जहन्नम में गिर जाता है। बाद हजरात ने इसका मतलब बयान किया, खैर और रहमत के मकाम से वो दूर फेंक दिया जाता है, इतना दूर जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान में है, इतना दूर खैर और रहमत से फेंक दिया जाता है। व इन्नहु, और यकीनन इंसान अपनी जुबान के जरिए जितना फिसलता है वो इतना शदीद होता है कि जितना कदम से फिसले, यानी कदम की लगजिश से, कदम के फिसलने से ज्यादा खतरनाक है जबान के जरिए फिसल जाना। क्यों भाई? हालांकि कदम फिसलेगा तो पैर टूट जाएगा, 4 महीने लगाने पड़ेंगे बिस्तर पर, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। तो देखो हदीस शरीफ का हासिल समझो, कदम के फिसल जाने से बदन को जरर पहुंचेगा और जबान के फिसल जाने से दीन और आखिरत का नुकसान हो जाएगा, और जिस्मानी नुकसान कम है, दीनी नुकसान बड़ा भारी है, इसीलिए इसको बड़ा खतरनाक फरमाया गया हदीस शरीफ के अंदर। जी
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام تنجا رواه احمد والترمذي والدارمي رحمه الله تعالى والبيهقي في شعب الايمان
حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم سے منقول ہے नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी चुप रहा वो नजात पा गया, दुनियावी आफत से भी नजात, आखिरत की तकलीफों से भी नजात। यानी बेमौका वो न बोले वो नजात पा गया, वरना मौके पर तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे आपको काजी साहब ने पूछा निकाह कबूल किया, अब आप यूं कहे के मन सहमत नजा, ऐसे देखने जावे तो नजा है उसमें, लेकिन ये है कि काम कैसे चलेगा उस मौके पर, अगर सहमत पर अमल करने गए तो बाज मौके पर तो बोलना ही पड़ेगा, या इम्तिहान तकरीरी हो रहा है जबानी। मुमतीन साहब आपको पूछ रहे कि भाई इबारत का मतलब समझाओ, तो आपने कहा हजरत मन सहमत नजा, तो नजात पा जाओगे पढ़ाई से, तो वहां तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब कि बेमौका बेमहल। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बोलने की 4 किस्में हैं। नंबर 1, दरारे महज, ایسا بولنا کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو. نمبر دو, نفع محض, جس بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو. نمبر تین, جس میں نقصان اور نفع دونوں ہو. نمبر چار, نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ بھی نہ ہو. چار طریقے کا بولنا ہوا کرتا ہے انسان کا. اب جس کے اندر ضرر محض ہے اس موقع کے لیے یہ حدیث من سمت نہ جا. ضرر محض, دینی نقصان, اخروی نقصان, دنیاوی نقصان, ایسے موقع پر جو آدمی خاموش رہا تو وہ آدمی نجات پا جائے گا تکلیفوں سے. نمبر دو, چوتھی قسم لو, جس کے اندر ضرر, ارے تیسری قسم, ضرر اور منفعت دونوں ہوا کرتی ہے, ایسے موقع پر بھی چپ رہنا یہ نجات ہے. ضرر اور منفعت دونوں ہو, ایسے موقع کے اوپر بھی چپ رہنا نجات. کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے فقہ کا کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت مقدم ہے. اب اس میں ضرر اور نفع دونوں ہیں تو تم کہاں جلب منفعت کے چکر میں پڑو گے. اسی لیے بھائی تم جو ہے دفع ضرر والے پہلو کو غالب رکھ کے چپ رہو, اس میں بھلائی ہے. نمبر تین, چوتھی جو قسم دی کہ جس میں فائدہ بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں, ایسی بات کو بولنا تزیے اوقات ہے, تو وقت کو ضائع کرنا ہوا. ہاں جس کام کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے بس ایسی بات موقع محل کی مناسبت سے بولتے رہو. جی.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی, تو میں نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کیسے ملے گی؟ دیکھو عام طور پر نبض نجات جو بولا جاتا ہے نا, قبر کے عذاب سے نجات, جہنم کی آگ سے نجات, قہر الہی سے نجات, لیکن یہاں پر لفظ نجات کو عام کر لو, دنیاوی مصائب سے بھی نجات, برزخی تکلیفوں سے بھی نجات, آخرت کے عذاب سے بھی نجات, ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی. املک, املک دونوں طرح قرات ہے اس میں. کیا مانا؟ کہ تم اپنی زبان کو صاف رکھو, تم اپنی زبان کو صاف رکھو ایسی چیزوں سے جس میں کوئی بھلائی نہ ہوئے. دوسرا ترجمہ, تم اپنی زبان کو جاری مت کرو مگر انہی باتوں کے لیے جس میں تمہارے لیے فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو. تیسرا ترجمہ, تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو ایسی چیزوں کے بولنے سے جس سے تمہارے اوپر مصیبت اور وبال آ سکتا ہے, اور جس چیز کے اندر تمہارا فائدہ ہو وہاں زبان کو چھوڑ دو. یہ ہے پہلی نصیحت کا. جس طریقے سے ایک گاڑی چلانے والے کو گاڑی پر کیسا قابو ہوتا ہے, کیا اس کو پورا کنٹرول میں لے کے چلاتا ہے, اس طرح اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اس لیے کہ گاڑی میں اگر ادھر ادھر ہوا تو ایکسیڈنٹ ہوگا, یہاں بھی زبان ادھر ادھر ہوئی تو بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں, کنٹرول میں رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا. और तुम्हारे लिए तुम्हारा घर कुशादा होवे। दूसरी बात नजात की क्या फरमाई, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर कुशादा होवे, यानी बगैर जरूरत से घर के नहीं बाहर नहीं निकलने का, घर में रहो, जरूरत के वक्त बाहर जाओ, दीनी जरूरत दुनियावी जरूरत बिला वजह। आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ गई, घर से बाहर निकले क्यों निकले, ऐसे ही लटार मारने के लिए, घूमने के लिए बिला वजह ऐसे ही लटार मारने, ये है फजूल निकलना। तो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा घर कुशादा हो, यानी घर में रहो ज्यादा, ताकि बीवी बच्चों को वक्त दो, बाहर के बुरे माहौल से बच जाओ। दूसरा तर्जुमा, तुम्हारा घर तुम्हारी किफायत करे, तुम्हारा घर तुम्हारी किफायत करे। गोया के आदमी घर में रहवे, अल्लाह की इबादत इताअत के अंदर मशगूल लेवे, और घर ऐसा हो कि उसमें आदमी की तमाम जरूरियात आफियत से पूरी हो जाती हो। वबकी अला खतियतिक, और तेरे गुनाह पर तू रोया कर। ये तीन बातें हुजूर ने नजात की इरशाद फरमाई। हमारे खुतबात में एक पूरा मुफस्सल बयान है इस हदीस के ऊपर तमाम किस्मों के साथ, वहां जरा एक नजर देख लेना जी। काहिरा में हजरत उकबा बिन आमिर के मजार पर जब हाजिरी हुई थी तो मैंने उनके मजार पर यह हदीस जोर से पढ़ी थी कि आप ही से ये रिवायत मनकुल है, लकीतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी।
وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رفعه قال اذا اصبح ابن ادم فان
العظم بس مزا اتنا آیا کہ سب لوگ رو رہے تھے چیخے مار کے، میں بھی اپنا رونا قابو نہیں کر سکا اور تمام رفقا بھی، جیسے میں نے کہا یہ وانقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے مزار ہے جی۔
وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رفعه قال اذا اصبح ابن ادم فان الارض عن كلها تكفر اللسان فيقولون اتق الله فينا فانا نحن بك فان استقمت استقمنا وان عودت فان عودتنا
رواه. ادھر فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص کا مزار ہے اور ادھر حضرت عقبہ بن عامر کا، دونوں کا قریب قریب میں مزار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت نقل کرتے ہیں، کیا فرمایا کہ جب صبح کرتا ہے انسان، جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے تمام اعضاء زبان کو عاجزی کرتے ہیں، ریکویسٹ اور وننتی کرتے ہیں زبان کو، پورے بدن کے تمام اعضاء کیا کہتے ہیں، ہمارے حق میں تو اللہ سے ڈرنا، ہمارے حق میں تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ کیا مطلب، فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، ہمارا تعلق تجھ ہی سے ہے، پورے بدن کے اعضاء کا تعلق زبان سے، کیسے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دیکھو انسان کے بدن کے جو اعضاء ہے وہ زبان کی بولی ہوئی بات کی اطاعت کرتے ہیں، زبان جو بولتی ہے اس کی اطاعت بدن کے اعضاء کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ تو سیدھی تو ہم سیدھے، تو ٹیڑھی تو ہم ٹیڑھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لو، وہ حدیث میں کیا آیا کہ بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یعنی دل کے بارے میں، کہ جب وہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ٹھاک، دل بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے، وہ جو روایت ہے، تو وہ روایت اور اس روایت کو ساتھ میں رکھ کر تطبیق کیسے نکالنے کی، کہ اصل تو پوری باڈی کے اوپر کنٹرول چلتا ہے دل کا، لیکن زبان دل کی ترجمان ہے، زبان وہی بات بولے گی جو دل کے اندر ہے، اس لیے اصل حکم کے اعتبار سے دل ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے، اس لیے دونوں روایت میں کوئی تضاد باقی نہیں رہے گا۔ بعض حضرات کیا کہیں گے کہ دل کی طرف صلاح اور فساد کی نسبت جو حدیث میں کی گئی یہ نسبت حقیقی ہے اور زبان کی طرف جو نسبت کی گئی وہ نسبت مجازی ہے اس طرح بھی تطبیق ہو جائے گی اور اس روایت سے ایک بات ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ زبان سیدھی چلے گی تو بدن کے تمام اعضاء سلامت رہیں گے زبان بگڑے گی تو وہ تو 32 دانتوں کے بیچ میں جا کے چھپ جائے گی اور سپاٹے کھانے کی باری آئے گی تو بیچارے ہاتھ کو کمر کو پیر کو ڈنڈے کھانے پڑیں گے زبان نے نعرے لگائے غلط زبان نے غلط جملے بولے اب جو ڈنڈے بجیں گے تو زبان کو تھوڑی کوئی مارے گا وہ تو اندر جا کے آرام سے چھپ کے بیٹھ جائے گی اور پھر ہاتھ کو پیر کو بدن کے اعضاء کو سپاٹے کھانے پڑتے ہیں تو زبان ٹھیک تو تمام اعضاء عافیت سے زبان بگڑی تو سب کی خیر ختم اس لیے روزانہ صبح کے اندر بدن کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی تو سیدھی رہنا اس میں ہماری خیریت ہے چلو
وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك واحمد رحمه الله تعالى ورواه ابن ماجه عنه رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه والترمذي والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الايمان عنهما رضي الله تعالى عنهما
امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 حدیثیں نقل کی اس میں سے انتخاب کر کے 4,800 حدیثیں میں نے اپنی سنن میں یعنی ابو داؤد شریف میں جمع کی 4,800 500,000 حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس تھا اس میں سے انتخاب کر کے 4,800 آپ نے سنن میں جمع کی ہے فرماتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایک انسان کو اپنی دینی زندگی گزارنے کے لیے کافی شافی ہے نمبر 1 انما الاعمال بالنیات اس میں تمام باطنی اعمال آ گئے نمبر 2 یہ حدیث من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی نمبر 3 اکرام مسلم کی لائن سے لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه نمبر 4 ان الحلال بين والحرام بين ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات کا یہ 4 حدیثوں پر کوئی آدمی عمل کر لے تو سیدھی سادی دینی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے بہت کافی اور شافی ہے تو اس میں سے یہ ایک حدیث ہے جو ابھی عبارت پڑی گئی حضرت علی ابن الحسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے وے ایسی چیز کو مالا یعنی ہی غیر ضروری چیزیں یعنی جو چیزیں غیر ضروری ہو ایسی چیزوں کو انسان چھوڑ دے وے یہ انسان کے ایمان کے حسن کے لیے بہت کافی اور شافی ہے اب سمجھو اس روایت کو من حسن اسلام المرء ہے من تبعیزیہ کیا مطلب کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے گا تو اس کو اسلام کا بعض حسن حاصل ہوگا حسن اسلام کا ایک بڑا حصہ حاصل ہوگا ایسا نہیں کہ لا یعنی چھوڑنے سے اسلام کا کمال حسن آ جائے گا ایسا نہیں اسلام کے حسن کا ایک بڑا حصہ اس کو لا یعنی چیز کو ترک کرنے کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا دوسری ایک بات انسان کو جن چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دینی چاہیے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ہے ترک لا یعنی جن چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دینی چاہیے ایسی تمام چیزیں ترک لا یعنی کے قبیل سے ہوتی ہے تیسری بات سمجھو, انسان کے لیے ضروری چیزیں کتنی؟ تو شرائع حدیث فرماتے ہیں کھانے کے لیے غذا, بھوک ختم کرنے کے لیے, پیاس ختم کرنے کے لیے پانی, سترے عورت کے لیے کپڑا, اور عفت کی حفاظت کے لیے بیوی. بس یہ ہے انسان کی ضروریات زندگی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زائد ہے. بعض شرح حدیث تو یہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زائد کے قبیل سے ہیں. کھانے کے لیے ٹماٹر, رہنے کے لیے کوارٹر, پہننے کے لیے سویٹر. تو اس طریقے سے چوتھی بات, ایسے افعال, ایسے اقوال, ایسی حرکت جو بے فائدہ ہے وہ لا یعنی میں شامل ہے. اقوال, افعال, حرکات جو بے فائدہ ہو وہ سب لا یعنی کے اندر شامل ہے. پانچویں بات, ایسی بات اپنے منہ سے نکالی جس کو نہ نکالتا تو گنہگار نہ ہوتا. ایسی بات نکالی کہ جس کو نہ نکالتا تو گنہگار نہیں ہوتا, اور نکالنے سے گناہ کا خطرہ ہے. نہیں بولتا تو گنہگار نہیں ہوتا, اور بولا تو اب خطرہ ہے کہ تیری بولی ہوئی بات کے اوپر کہیں پکڑ نہ ہو جائے, گرفت نہ ہو جائے. یہ لایانی کے اندر شامل ہے. نمبر چھ, جس چیز کے اندر دینی دنیاوی کسی طرح کا فائدہ نہ ہو وہ لایانی کہلاتی ہے, کہ دینی فائدہ بھی نہیں دنیاوی فائدہ بھی نہیں. نمبر سات, دھیان سے سمجھو بات, شرع کیا کہتے ہیں کہ ضروری غذا کے علاوہ لذت آمیز غذاؤں کی فکر میں لگا رہنا یہ بھی لایانی میں شامل ہے. ضروریات جسم جس سے پوری ہو جاوے, اتنی غذا کے علاوہ لذت کے چکر میں آدمی ہر وقت پڑا رہے, یہ بھی جو ہے لایانی کے اندر شامل ہے بعض حضرات کے نزدیک. اور خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو, ایسی چیز انسان چھوڑ دیوے تو حسن اسلام کا ایک بڑا حصہ اس کو حاصل ہو جائے گا. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث ربع اسلام ہے, اسلام کا ربوع ہے یہ روایت. بہرحال لایانی سے بچنا بہت ضروری ہے, جس کا اس زمانے کے اندر ابتلا عام ہے لایانی کا. جی, ایک اصول بنا لینے کا, کرنے کے کام کرتے رہنے کا, تو آدمی نہ کرنے کے کام سے بچا رہے گا. باقی کرنے کے کام نہیں کرے گا تو پھر جو ہے نہیں کرنے کے کام کرتا پھرے گا وہ آدمی. یہ ایک ضابطہ ہے, بولنے کی بات بولو ورنہ نہ بولنے کی باتیں بولو گے, یہ ضابطہ ہے. جی,
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا تدری ولعلہ تکلم فیما لا یعنیه وبخل بما لا ينقصه رواہ الترمذی
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تو دوسرے صحابی کیا کہنے لگے, جنت کی خوشخبری لے لو, جنت کی خوشخبری لے لو اس مرنے والے کے لیے. کہ بھائی تم صحابی رسول ہو اس لیے تمہارے لیے جنت کی بشارت, جنت یقینی تمہارے واسطے. یہ جملہ وہ صحابی بولے, زندہ صحابی, انتقال کیے ہوئے صحابی کے بارے میں. بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جملہ سنا تو کیا فرمانے لگے, کیا تم کو معلوم نہیں ہے कि शायद कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली हो जो लायानी हो, कि जिंदगी में कभी कोई लायानी बात बोल दी हो जिसकी वजह से जन्नत यकीनी न होवे। देखो कितनी बड़ी सख्त बात है कि लायानी चीज इंसान को जन्नत तक से दूर करने का जरिया बन सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का हासिल किया था अवला तदरी के जरिए से, कि तुम जो बात बोल रहे हो कि इस आदमी के लिए जो है जन्नत यकीनी है, जन्नत यकीनी है, हालांकि उन्होंने गाइबाना तौर पर कोई ऐसा जुमला बोला हो कि जो उनको जन्नत से महरूम कर देवे, क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला हो? गोया तंबीह फरमाई हुजूर ने कि किसी के बारे में यकीन से कोई बात बोलनी नहीं चाहिए। यानी तुम तो आप उनकी वो बात सामने रखकर फैसला कर रहे हो ने जो तुम्हारे सामने आई, तो उनकी बहुत सी बातें वो भी है जो तुम्हारे सामने नहीं है, और जो बातें तुम्हारे सामने नहीं है उसकी वजह से नऊजु बिल्ला वो जन्नत से दूर होवे। इसलिए तुम यकीन से ये मत कहो कि आदमी जन्नती है। ये हुजूर के फरमाने का हासिल मालूम हुआ कि मुस्तकबिल के बारे में और किसी के अंदरूनी हालात के बारे में जब हमको यकीनी इल्म न हो तो उसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए। यकीनी वाकई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए। भाई ये चीज अभी ऐसी है, मुस्तकबिल में क्या होवे कौन गारंटी देवे? इसीलिए सनद जब देते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि जो शराइत है मुहद्दिसीन के, उन शराइत की रियायत के साथ हम आपको हदीस की इजाजत देते हैं। इसलिए कि अभी आप उन शराइत का लिहाज और पास कर रहे हो, नऊजु बिल्ला आइंदा चल करके उन शराइत का लिहाज न करो तो ऑटोमेटिक ये इजाजत मनसूख हो जाएगी। इसलिए सनद में नीचे लिखा रहता है कि हजरत मुहद्दिसीन ने इसके लिए जो शराइत तय किए उन शराइत की रियायत के साथ ये इजाजत है। इसलिए मत समझना कि सनद गले में लटक गई तो अब सब कुछ हासिल हो गया, जो चाहे करो, ऐसा नहीं है भाई। शराइत मफकूत तो इजाजत भी मफकूत, खत्म, दोनों चीज एक साथ। दूसरी बात, अवला तदरी, तुमको मालूम नहीं है कि वो जन्नती है या जहन्नमी? जब यकीनी तौर पर मालूम नहीं तो तुम क्यों बोल रहे हो उनके बारे में कि आदमी जन्नती है? फलअल्लहु तकल्लम फीमा ला यानी, शायद के उन्होंने तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हें पता न चले इस तरीके से ऐसी बात बोली हो कि जो लायानी के कुबेल से हो, इसीलिए उनके जन्नती होने को जज्म और यकीन से बयान न करो। तुमको उनकी जिंदगी के सारे बातिनी अहवाल से वाकिफियत नहीं है। उनकी जाहिरी जिंदगी बहुत अच्छी थी लेकिन बातिनी जिंदगी कैसी थी वो तुमको मालूम नहीं है, इसलिए यकीनी फैसला मत करो। या दूसरी चीज क्या हो सकती है, बखीला, उन्होंने ऐसी चीज में बुखल किया हो कि उस चीज को देने से उनको कोई कमी न होती हो। यानी कभी कोई मौका आ गया था माल खर्च करने का और उनको अल्लाह ने इतना माल दिया था, इतना माल दिया था कि वो माल की वो मिकदार खर्च करते तो उनके माल में किसी तरह की कमी न आती, फिर भी उन्होंने माल खर्च करने से बुखल किया था कि भाई इतने पैसे वो अल्लाह के नाम पे दे देते तो क्या कमी आती उनको, लेकिन फिर भी बुखल किया था। तो कहा ये बुखल इंसान को जन्नत से दूर करने का जरिया बन सकता है। दूसरा मतलब, इल्म में बुखल किया कि भाई कोई उनके पास साइल आया था, इल्म सीखने वाला आया था, वो सिखा देते तो उसके बहरे इल्म में कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसमें इल्म सिखाने में बुखल से काम लिया, ये चीज जन्नत से दूर करने का जरिया। तीसरा, सलाम में बखीली, कि वो सलाम करता तो उसका क्या बिगड़ जाता लेकिन उसने सलाम करने में बखीली की और मुंह चढ़ा के रहा, तो कहा ये चीज इंसान को जन्नत से दूर करने का जरिया बन सकती है। بہرحال کسی کی ظاہری عبادت دیکھ کر کے اس کا یقینی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کرنے کا, باطنی احوال اللہ کو معلوم ہے. جی.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما أخذ ما تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسي وقال هذا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصححه.
حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, اے اللہ کے رسول, ما اخوف ما تخاف علیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں سب سے زیادہ کون سی بات سے ڈرتے ہو؟ آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کس کو سمجھتے ہو؟ کون سی چیز میرے بارے میں آپ کو بڑی خطرناک معلوم ہو رہی ہے؟ کیا مطلب کہ ایک انسان کے بارے میں کون سی چیز بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, بڑی بری, بڑی بھاری, بڑی ڈراؤنی ثابت ہو سکتی ہے؟ حضور بتلاؤ ذرا مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی جواب دینے کے بتلائے بجائے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا, یہ زبان مبارک کو پکڑ کے کیا فرمایا, یہ یعنی یہ چیز ہے سب سے زیادہ ڈرنے کی. دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زبان پکڑ کے حضور نے اشارہ فرما دیا یہ, اس لیے کہ اگر حضور یوں فرماتے کہ بھائی زبان یوں لفظ بولتے تو وہاں ایک احتمال یہ رہتا تھا نا کہ سائل کی زبان خاص مراد ہے, باقی دوسرے لوگوں کا دوسرا معاملہ, سائل کے لیے زبان خاص, لیکن حضور کو عموم بتلانا تھا کہ بھائی دیکھو انسان اپنی زبان کے معاملے میں بڑا محتاط رہے, ہر انسان, کوئی خصوصیت نہیں تمہاری یعنی سائل اور غیر سائل کی, ہر انسان اپنی زبان کے بارے میں ڈرتا رہے کہ یہ چیز اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے ارشاد فرمایا تاکہ سامنے والے کو یہ نہ ہوئے کہ بھائی دیکھو حضور میری زبان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے, اسی لیے حضور نے جو ہے ایک عمومی انداز کے اندر بات ارشاد فرما دی. جی.
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كتب العبد تباعد عنه ملك من منۃ ما جاء به. رواه الترمذی رحمہ اللہ تعالی.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے ہم کو تو کبھی بدبو محسوس ہی نہیں ہوئی, تو یہ تو کس کو محسوس ہوئے؟ جن کے ناک جھوٹ کی بدبو سے محفوظ ہوئے ان کو محسوس ہوئے. باقی جو آدمی, دیکھو یہ بیت الخلا صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہاں کی گندگی کبھی محسوس ہوتی ہے؟ وہ بنداس جو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے گٹکا بھی کھائیں گے, بیڑی بھی پیئیں گے, بلکہ کھمن لا کے دو وہ بھی وہیں بیٹھ کے کھائیں گے, وہ ان کو کوئی بدبو محسوس نہیں ہوتی چونکہ وہ عادی ہو چکے ہیں اس کے. تو ہم لوگ جھوٹ کے ایسے عادی بن چکے ہیں کہ وہ جھوٹ کی بدبو محسوس ہوتی نہیں ہے. تو کہا کہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. بعض شعرا تو کہتے ہیں کہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی, محافظ فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. جی.
وعن سفيان بن اسد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت قيادة ان تعدد اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت به كاذب. رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
بعض حضرات ابھی گزرے ایسے اللہ والے کہ وہ لوگ زبان سے نکلنے والے نور اور زبان سے نکلنے والی بے نوری کی وجہ سے پہچان لیتے تھے کہ یہ تمہاری بات سچی ہے جھوٹی ہے کیسی ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ایک گزرے ماضی قریب میں ان کے بارے میں بھی ایسی کرامت بات مشہور ہے کہ کوئی حدیث ان کو کوئی سنا تھا تو وہ خود حدیث سن کر کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے من گھڑت ہے کیسی ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے موضوع کہ بھئی وہ زبان سے نکلنے والے نور سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں, اگر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کی نورانیت کچھ الگ نظر آتی ہے, موضوع ہوتی ہے تو اس کی نورانیت اس کے اندر بے نوری نظر آتی ہے, کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے اولیاء گزرے. ایک عام ضابطہ, حضرت سفیان ابن اسد الحضرمی فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, بہت بڑی خیانت, بہت بڑی خیانت. کون سی خیانت بڑی؟ تو تیرے بھائی کو, مطلق بھائی ایمان والا بھائی, ایک بات تو بیان کرے اور وہ تجھ کو اس بات میں سچا جانے اور تو اس کے سامنے جھوٹ بولے. دیکھو سب سے بڑی خیانت, بہت بڑی خیانت کس کو کہا گیا؟ بھائی ایک آدمی کو آپ پر اعتماد ہے کہ آپ بڑے نیک صالح بزرگ صوفی صافی آدمی ہوں, آپ کو اچھا سمجھتا ہے, اور آپ سے کوئی بات اس نے پوچھی اور آپ نے جھوٹ بولا, اس نے تو آپ پر حسن اعتماد کی بنیاد پر جھوٹ بات کو بھی سچ مان لیا, تو اس نے تو آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے جو ہے جھوٹ بولا اس کے سامنے, یہ بہت بڑی خیانت ہے. چونکہ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, اعتماد مجروح ہو جاتا ہے. اعتماد کیا ہو جاتا ہے؟ مجروح. کہ اس نے تمہارے اوپر جو بھروسہ کیا تھا اس اعتماد کو تم نے ٹھیس پہنچائی, اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانا بہت بری بات ہے. دوسری بات, جھوٹ ہر موقع پر بری چیز ہے, ہر موقع پر جھوٹ بری چیز, لیکن جو تم پر بھروسہ کرتا ہو ایسے آدمی کے سامنے جھوٹ بولنا بڑا خطرناک. تیسری بات سمجھو, آدمی تمہاری ظاہری نیک شکل صورت دیکھ کر کے تم پر بھروسہ کر کے تمہاری بات مان لے وے, اور تم اسی شکل سے دوسروں کو دھوکہ دو, تمہارا جبہ تمہارا قبا تمہارا عمامہ تمہاری عصا تمہاری تسبیح کے دانے, یہ تمہاری ظاہری شکل دیکھ کر کے لوگ تم پر اعتماد کرے بھروسہ کرے, اور تم اسی ظاہری نورانی شکل سے لوگوں کو دھوکہ دو, یہ بڑی خیانت ہے, بڑی خطرناک چیز ہے. تو وہ بیچارے نے تو تمہارے اوپر بھروسہ کیا کہ یہ میرا مسلمان بھائی بزرگ بھائی متقی بھائی صوفی بھائی جھوٹ نہیں بولے گا, تو تم نے اس کے سامنے جھوٹ بول ڈالا, یہ بڑی خیانت کی چیز ہے. ابھی جو تحدیث مونس کا سیگا آیا تو بعض حضرات نے اس کو خصلت کی تعویل میں یا فعلتن کی تعویل میں مونس کے سیگے کو قرار دیا ہے. جی اس کو ہمارے بعض محاورے میں کیا بولتے ہیں, بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے جھنے, جس پر اعتماد ہوتا ہے نا وہ جھوٹ بولے تو اس کے لیے ایسی تعبیر کی جاتی ہے, ہموں نے تموں پہ بھروسے کیے اور بھروسے کی بھینسوں نے پاڑے جنے, یہ ایک تنبیہی جملہ شعر کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو تم پر بھروسہ کیا لیکن بھروسے کی بھینس نے پاڑا جنا. جی بھینس میں مونس خوبی کی چیز ہے اور مذکر جو ہے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. جی
وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار.
لسانان من نار ایسا نہیں ہے, جی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی دو چہرے والا دنیا میں ہوگا. دنیا میں جو آدمی دو چہرے والا, کیا مطلب دو چہرے والا ہونے کا؟ نمبر ایک منافق, جہاں موقع لگا مسلمانوں کا مجمع ہے تو کلمہ پڑھنے کا, نہ جہاں اپنے دوست احباب لوگ ہوئے وہاں نفاق ظاہر کرنے کا. یہ ہے دو چہرے والا ہونا. نمبر دو, ایک قوم کے پاس گیا, ان کی موافق باتیں کی, اور اس قوم کے دشمنوں کے پاس گیا تو ان کی موافق بات کی. جہاں جاوے وہاں ایسی بات کر ڈالنے کی. نمبر تین, ایک آدمی کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرے. آپ تو بہت نیک آدمی ہو, بڑے صالح, بڑے بزرگ آدمی ہو, تقویٰ تو آپ کے چہرے سے ٹپک رہا ہے, اور اس کی غیر حاضری میں لوگوں کے کہ بدماش نمبر ایک ہے, اس کی بات کبھی سننا اننا مت, بدماش نمبر ایک ہے, شریر ابن شریر ہے. یہ کہ سامنے تعریف کرے نہ پیچھے برائی بیان کرے. نمبر چار, سامنے موافق بات اور دل میں کینہ چھپا کے رکھے. ان کے سامنے تو میٹھی میٹھی بات بولے اور دل میں کینہ چھپا کر کے رکھے. وہ ہے نا حدیث میں وہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رعا حسنتا دفنہا وان رعا سیئتا ابشاہا. ایسے وہ کہ سامنے سے بری اچھی بات کہے اور اندر سے عداوت چھپا کر کے رکھے. یہ ہیں دو چہرے والے آدمی دنیا میں. تو کانا لہو, قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی زبان ہوگی, یعنی ایسے آدمی کی زبان اللہ تعالیٰ آگ کی بنا دیں گے. یہاں لسانانی ہے, یعنی اس کے لیے دو آگ کی زبان ہوگی اور اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی. جی, منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں نا, چھالے زبان پر, تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ زبان ہی آگ کی ہو جاوے تو کتنی تکلیف ہوگی. ذرا سا تیز مرچی والا کھا لیا جو عادی نہیں وہ لوگ, تو ان کی زبان کیسی جلتی ہے, تو پوری زبان ہی آگ کی ہو جائے گی, تو کتنی تکلیف ہوگی. نعوذ باللہ. جی,
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا المذيء. رواه الترمذي والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان, وفي أخرى له ولا الفاحش البذيء. وقال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث غريب.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان والا لوگوں کی عزت میں بکثرت تان تشنی کرنے والا نہیں ہوا کرتا. یعنی ایمان کا تقاضا نہیں کہ لوگوں کے اوپر تان و تشنی کرتا پھرے لوگوں کی عزت کے اندر. ولا باللعانی, اور مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوا کرتا. اللہ کی رحمت سے دوری کی باتیں بھی نہیں کیا کرتا لوگوں کے لیے. اور مومن فاحش بھی نہیں ہوا کرتا, اور مومن زبان دراز بھی نہیں ہوا کرتا. دیکھو یہ دو لفظ ہیں, فاحش اور بزی, دونوں میں فرق ملحوظ رکھ کے ترجمہ کرنے کا تاکہ تکرار نہ معلوم ہوئے. فاحش کو لے لو فحش اقوال کے اوپر, اور بزی کو لے لو فحش افعال کے اوپر, افعال کا فحش. یا یہ لے لو کہ فاحش کو لے لو فحش اقوال کم مقدار میں, اور بزی کو لے لو مبالغہ فحش اقوال بکثرت بہت زیادہ کرنے والا, تاکہ دونوں میں تکرار نہ ہو. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفی فرما رہے کہ تان تشنی کرنے والا, لعنت کرنے والا, فحش گو فحش فعل کرنے والا مومن نہیں ہے, تو مومن نہ ہونے کا مطلب کیا؟ نمبر ایک, مومن کامل نہیں ہے. نمبر دو, ان چیزوں کی قباحت بیان کرنے کے لیے حضور نے اسلوب حکیم اختیار فرمایا کہ جس آدمی میں یہ چار طرح کی برائی ہوگی وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے. ایمان اور یہ بری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی. تان تشنی لان تان فاش ایمان کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. نمبر تین, تشدید تحدید تغلیظ مراد ہے کہ حضور ان چیزوں کی برائی کو بہت سخت انداز میں بیان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں لیس المؤمن. نمبر چار, بعض نے اس کو حلت پر محمول کیا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان کو تان تشنی لان تان کرنا حلال سمجھتا ہو تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. جی.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا, وفي رواية لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
اوپر والی حدیث کی عبارت پوری پڑھ لی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لان تان کرنے والا ہوئے, یعنی کبھی بے قابو ہو کر بے اختیار ایک قاتلان کا جملہ نکل گیا الگ بات ہے, لیکن مومن ہول سیل کے بھاؤ میں لان تان کرتا نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے کہ 50% سیل میں نہیں لائے ہو لانت, اس طرح جہاں بھی موقع ملا وہ لان تان چھوڑتے ہی رہتے لوگوں کے اوپر. یہ ایمان کا کام نہیں ہے, ایمان کے منافی کاموں میں سے ہیں لان تان. ہر مومن کو ایسے کام سے بچنا چاہیے. جی. یہاں لا یکن ہے, دوسری روایت میں لا یمبغی ہے, یعنی مومن کے لیے ایسی حرکت ہرگز مناسب نہیں. چلو.
عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعلوا بنعل الله ولا بقبر الله ولا بجهنم وفي جبال ولا بالنار. رواه الترمذي وابو داود رحمه الله تعالى.
حضرت سمورا ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعنت کی بد دعا مت کرو, اللہ کے غضب کی بد دعا مت کرو, جہنم کی بد دعا مت کرو, اور آگ کی بد دعا مت کرو. کیا مطلب؟ دیکھو انسان آپس میں کبھی ناراضگی بول چال تو میں ہو جاوے تو کچھ سخت کلمات بے اختیار بول ڈالتا ہے, لیکن آپسی جھگڑے اختلاف کے موقع کے اوپر بھی جب کوئی جملے بولے نا تو وہاں ایسا نہیں بولنے کا تیرے پر تو اللہ کی لعنت ہوئے, ایسا نہیں بولنے کا تیرے اوپر اللہ کا غضب ہوئے, ایسا جملہ نہیں بولنے کا تو جہنم میں جاوے, ایسا جملہ نہیں بولنے کا تیرے اوپر خدا کی آگ برسے, ایسا جملہ نہیں بولنے کا. کوئی آپس میں ناراضگی ہوئے اور کبھی کچھ تنبیہ ہی سخت جملے بولے تو اس طرح کے جملے اور کلمات بولنے کے نہیں, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بادشاہ نے اس کا مطلب کیا بیان کیا؟ مومن کے حق میں کسی حال میں بھی بد دعا نہ کرو, کسی صورت میں بھی مسلمان کے لیے بد دعا مت کرو. بد دعا میں اس طرح کی بد دعا لعنت کی غضب کی جہنم کی نار کی یہ سخت برا کام ہے اور گناہ کی بات ہے. اس طرح کی بد دعا کرنا کسی مسلمان کے حق کے اندر صراحتن بھی نہیں بولنے کا, کنایتن بھی بولنے کا نہیں. ہاں اجمالی لعنت جائز ہے, لعنت اللہ علی الفاسقین, لعنت اللہ علی الکافرین, یہ اجمالی ہو گئے, یہ جائز ہے, متعین کر کے نہیں بولنے کا. جی.
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا لعن شيئا سعيد به العبد.
الله اكبر. سيدنا محمد الوسيلة والهدى إلى درجة النبي جي.
وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا ولا شمالا فإذا لم تجد مساقا رجعت إلى الذي لعن وإن كان لذلك آلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم سمن قوله کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے چاہے انسان پر غیر انسان پر تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ کے جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں لعنت کے لیے لعنت کے آگے پیچھے وہ دروازے بند تو لعنت اتر کے زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے. دیکھو لعنت جو ہے نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے لعنت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ابتداءً ملعون پر متوجہ نہیں ہو جاتی. آپ جس کے لیے لعنت کرو گے سیدھی شروع میں جا کے اس پر متوجہ نہیں ہوگی بلکہ وہ کوشش یہ کرے گی کہ ادھر ادھر سے باہر نکل جاوے اس کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالی کے نظام کے ماتحت ضائع ہو جانا وہ چاہتی ہے کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ ضائع ہو جائے کسی پر نہ لگے. اور اللہ نے بھی ایسا نظام بنایا کہ لعنت ضائع ہو جاوے حتی الامکان. اب دیکھو ہمارے ظاہری اعتبار سے حتی الامکان ضائع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بنائی. اب کسی نے لعنت کی کسی کے اوپر اب وہ لعنت پہلے جائے گی آسمان پر دیکھا کہ وہاں تو دروازے بنے تو زمین کی طرف آئے گی تو زمین پر بھی دروازے بنے. اب ظاہر ہے کہ آسمان پر چلی جاتی تو دنیا میں کسی کو لگتی نہیں زمین کے اندر بھی اتر جاتی تو دنیا میں کسی کو لعنت لگتی نہیں لیکن آسمان کے دروازے بند زمین کے دروازے بند اب دائیں بائیں وہ سفر کرتی ہے. جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس جگہ آتی ہے جس پر لعنت کی گئی. آسمان میں چڑھنے کا راستہ نہیں ملا زمین میں گھسنے کا راستہ نہیں ملا تو اب لعنت کہاں جائے گی ملعون پر جائے گی جس کے متعلق لعنت کی گئی تھی وہاں لعنت جائے گی. اگر وہ آدمی اس لعنت کا اہل ہے تو یعنی اس پر لعنت ہوئے اس کے قابل ہے تو اس کو جا کے لعنت لگے گی وَإِلَّا. اور اگر وہ لعنت کا اہل نہیں ہے تو لائن پر یعنی کہنے والے پر لعنت لوٹ کے آئے گی. اسی لیے لعنت کرنے سے بچو اخیر میں قائل پر ہی یہ لعنت لوٹ کر کے آتی ہے. اللہ یہ کہ ملعون اہل ہو تو اس کو لگے گی ورنہ سیدھی قائل پر آئے گی. اس حدیث شریف سے معلوم ہو کہ جس طرح آسمان کے دروازے ہیں اس طرح زمین کے بھی دروازے ہیں. جی
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أرجل الناس عبد لي فلجاءه فلعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأن رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ ایک آدمی کی چادر کو ہوا اڑا کے لے گئی تو اس نے ہوا کو لان تان چالو کر دی. عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہے مری گلی ہوا ہم چالی تم چالی کپڑے اڑ گئے کپڑے خراب ہو گئے یہ عورتوں میں بہت عام ہے ایسی لعنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو لان تان مت کرو وہ تو اللہ کی طرف سے حکم دی ہوئی ہوتی ہے. اور جو آدمی کسی چیز پر لعنت کرے گا اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو لعنت خود اس کے اوپر لوٹ کر کے آتی ہے یعنی لائن کے اوپر. تو گویا ہوا کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندر کوئی تصرف کر سکے وہ تو اللہ کی حکمت سے چلتی ہے. یاد رکھو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے بشری تقاضے سے, لیکن وہ زبان کو قابو کے اندر رکھے. تو لوگ جو ہے نا جب ایسی کوئی بات ہوتی, کپڑا اڑ گیا, کپڑے دھو کے سکھانے رکھے اور اڑے تو پھر میلے گندے ہو گئے, تو یہ حادثہ ہو گیا. تو دل پر اثر ہوتا ہے لیکن زبان کو قابو میں رکھو. ہوا کو لان دان کرنے کی کیا ضرورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا.